وعلى رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ انعام شریف کی آیات بینات کا خلاصہ گزشتہ جمعے تک آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا، اور تقریباً آیت نمبر 28 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق چند ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. سورہ انعام مکی ہونے کے اعتبار سے کفار و مشرکین کے بد اعتقادی اور ان کی فساد اعتقاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان میں یہ خرابیاں موجود تھیں، تم ان خرابیوں کو دیکھ کر خوش نہ ہونا بلکہ اپنے آپ اور اپنے دامن ایمان کو اس سے بچانے کی مکمل کوشش کرنا. کافر جہاں تک خدا کے وجود کے منکر تھے، یا اگر قائل تھے تو متعدد خداؤں کے قائل تھے، اور قیامت کے دن کو تو سرے سے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ بعض پرس کا دن کہ ایک دن انہیں کھڑا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، اس کو سرے سے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. اور اس لیے علماء ربانی نے لکھا کہ دین اور اسلام کی جان اور اساس جو ہے وہ عقیدہ قیامت ہے. اگر عقیدہ قیامت اور اللہ کے حضور حاضری کا یہ تصور یقین کی وادی تک پہنچ جائے اور قلب و جگر کے اندر راسخ ہو جائے، تو پھر بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، اور گویا کہ اس کے لیے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں. آج دنیا میں بے شمار گویا کہ امن اور سکون کے لیے قوانین ایجاد کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو امن اور سکون کا قانون اپنی ذات اپنے حضور حاضری کا دیا ہے اور اس کی طرف توجہ کثرت کے ساتھ دلائی ہے کہ تمہیں ایک دن لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے بتانا ہے، اور تمہارے جسم کے اعضا کو جب ایک گوشت کا لوتھڑا تمہارے منہ کے اندر ہے اس میں ہم گویائی ڈال سکتے ہیں، تو یہ جسم کے اندر جو تمہارا گوشت پوس بھرا ہوا ہے ہم اس میں بھی بولنے کی طاقت پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی سب بولنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ کے حضور امن جب ہوتا ہے، امن جب قائم ہوتا ہے کہ اگر فساد کریں گے تو اس کے لیے سزا ہوگی، جواب دہی ہوگی. لیکن جس ملک، جس علاقے اور جس معاشرے کے اندر جواب دہی باز پرس کا سلسلہ ختم ہو جائے، آپ ممبر و واز سے جس قدر امن کی باتیں کریں، نہ آپ سے وہ امن صادر ہو سکتا ہے، نہ دوسرے سے کوئی امن صادر ہو سکتا ہے. کیونکہ امن کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کی مخالفت کی اور فساد کیا یا کسی کو نقصان پہنچایا، تو اس سے حال یہ ہوگا کہ جناب پولیس پکڑ کے لے جائے گی، مقدمہ بن جائے گا، جیل ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی. تو یہاں پر تو چوپٹ راج چل رہا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، تو لہذا امن کی قدر نہیں ہے. اس لیے کہ گناہ کے اوپر اور نافرمانی کے اوپر کوئی اعتاب ہی نہیں ہے، تعاقب بھی نہیں ہے، گرفت ہی نہیں ہے، تو امن کا وجود کہاں سے آئے گا. لیکن اسلام نے اور اللہ رب العزت نے امن کے لیے جو سب سے زبردست قانون بیان کیا ہے کہ تم میرے حضور آؤ گے اور تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اسی چیز کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اپنے دور کے اندر فروغ دیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حرام چیز پڑی ہے لیکن دوسرا اٹھاتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو خدا دیکھ رہا ہے اور خدا کے حضور حاضری ہے. اس قانون کو جب تک پھیلایا گیا ہے اور جب تک مرشد اور مرید کے اندر یہ بات راسخ رہی ہے، ممبر اور مقتدی کے درمیان یہ بات راسخ رہی ہے تو پھر آپ کو کسی گھر کی چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ تصور خدا اور حضور دربار الہی کا جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ خود اس بستی اور دھرتی کے اندر امن کو نافذ کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور، حضوری، اللہ کے حضور حاضر ہونا، یہ قیامت کے دن ہے۔ اور کفار نے اپنی زندگی ساری عیش و عشرت اور فضول کاموں میں اس لیے گزاری کہ انہوں نے کہا تو ہم تو ایسے بے فضول لوگ ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، ہضم کریں گے، مر جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت میں جو اسلام میں جو تصور قیامت دیا ہے، یہ تمام اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ ایک تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس سے اللہ کے وجود پر یقین قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ کے حضور ہماری فرمان برداری اور نافرمانی کو ذکر کریں گے، تو اس سے معاشرتی زندگی کے اندر اصلاح پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام کے تمام ڈھانچے کو جو فیض پہنچ رہا ہے، وہ عقیدہ قیامت سے پہنچ رہا ہے، عقیدہ آخرت سے پہنچ رہا ہے۔ اور یہاں پر جب کفار مشرکین سے اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو سمجھایا اور خدا کی قدرت نے بے شمار مثالیں پیش کی، جس طرح آپ سورہ انعام کے اندر گویا کہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کی تفصیل کو آپ سن رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے جس چیز سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ ہم سے کون پوچھے گا، ہم کیوں اٹھائے جائیں گے، قیامت کیا چیز ہوتی ہے، جب مر کر ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ کیسے بن جائیں گے، ہم تو مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے خود اپنے دل کے اندر گڑھ لی تھی، شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی، اور انہوں نے اس یاد کو پروان چڑھایا اور اس خوش فہمی میں رہے کہ جناب ہماری زندگی بس یہ 60 سالہ، 70 سالہ، یہ 20 سالہ، جتنی بھی اس کے بعد تو اب دنیا میں جتنے مزے کرنے مزے کر لو، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام نے اللہ رب العزت ان تمام باتوں کی تردید بیان کرتے ہوئے کافروں کے اس قول کی حکایت کی ہے کہ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی زندگی بجز اس دنیا کے، اس دنیا کے علاوہ جو ہماری حیات ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور وما نحن بمبعوثین، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور ایسا کب ہو سکتا ہے، زندگی جو ہے وہ بس یہی ہے کہ جو ہم گزار رہے ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ جناب ہمیں جگایا جائے گا، ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا محبوب ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، محبوب آپ دیکھیے گا اس وقت جب یہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور جب رب ان کو ان کی قبروں سے اٹھا کر اپنے سامنے لا کھڑا کر دے گا، پھر یہ کہیں گے قال الیس هذا بالحق، پھر رب ان سے کہے گا کہ کیا یہ ساری باتیں حق نہیں تھی، اور یہ ساری باتیں ایسی نہیں تھی جس کو ہمارا نبی تمہارے سامنے ذکر کرتا تھا؟ تو وہ گھبراہٹ کے ساتھ، کوفت کے ساتھ کہیں گے قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بالکل قالوا بلا، اور وہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، کہ بے شک ہمارے رب اسی طرح ہے کہ ہم تیرے حضور کھڑے ہو گئے ہیں، ہم اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار دی، تیری نافرمانی میں گزار دی، کفر و شرک کے اندر گزار دی، شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر اس بات کو پروان چڑھایا کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور گویا کہ ہمیں کسی کے حضور کھڑا نہیں ہونا ہے، اور جو بندہ مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ دیکھو آج تم اسی وجود کے ساتھ، اسی جسے کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہو، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب بالکل یہ حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس اب دور چلا گیا ہے، اب اعمال کا دور چلا گیا ہے۔ فرما قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرماتا ہے کہ تو اب چکو عذاب، بس اب اس کے جو تم نے اس میں کفر کیا تھا، اور جو تم نے کفر کی گھڑی اپنے لیے بنا لی تھی، اب تمہارے لیے ساری باز پرس کے اعمال ختم ہو چکے ہیں، تبلیغی ایام ختم ہو چکے ہیں، اب تمہارے لیے گویا کہ عذاب تیار ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق بہت زیادہ نقصان میں وہ شخص ہوگا کہ جو اپنے دل کو اس طرف لائے گا کہ میں نے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ انسان سب سے بڑا بدبخت ہے، اور انسان کی بدبختی میں سب سے شقاوت، سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ خیال رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہوں گا، میری ملاقات اللہ سے نہیں ہوگی، یا اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے بلائے گا نہیں۔ تو فرمائے یہی خیال اگر دل میں جم جائے کہ اللہ رب العزت مجھے بلائے گا نہیں، اللہ سے میری ملاقات نہیں ہوگی، جواب دہی کے لیے مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے کہ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، تو وہ سارے کے سارے کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے ہائے افسوس، ہم کس کوتاہی کی زندگی میں پڑے ہوئے تھے، بار بار نبیوں نے ہمیں اس بات کو بتایا تھا کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب سے ملنا ہے۔ فرمایا کہ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، ان کے برے اعمال جو ہیں ان کی پشت پر چڑھ جائیں گے اور ان سے کہیں گے اب ہمیں اٹھاؤ اور جا کر رب کے سامنے جاؤ اور یہ ساری باتوں کی تم گواہی دو، ساری باتوں کا تم ذکر کرو. اللہ فرماتا الا ساء ما یزرون، اور یہ کتنا برا بوجھ ہوگا کہ جس کو کفار مشرکین اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے آ رہے ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کے تصور کو بھلا دے، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے کہ میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، اور دنیاوی زندگی اتنی عیش و عشرت کے ساتھ گزارنا شروع کر دے. عیش و عشرت سے مراد خدا کی نافرمانی والی، ایسی خوشی ایسی عیش جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، کفر کے تحت، شرک کے تحت، حرام کاری کے تحت، خدا کی نافرمانی کے کام کے تحت، تو اور وہ دل میں یہ رکھے کہ میری ملاقات رب سے کبھی نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا انسان کے لیے گویا کہ سب سے بڑا بدبختی کا مقام ہے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت سے تم ملاقات کرو گے. قیامت کے دن کو اللہ نے اپنا دن قرار دیا ہے، اپنی ملاقات کا دن قرار دیا ہے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کو اللہ نے اپنی ملاقات کا دن قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کی رضا اور اس کے غضب کا ظہور جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. اس لیے کہ جس دن اللہ اپنی رضا کا ظہور فرما دے گا اور جو رضا والے کام ہیں ان کو درجہ عطا فرمائے گا، اور جو غضب کا ظہور فرمائے گا اور جو خدا کے غضب کے تحت ہو جائیں گے ان کو عذاب دے گا، تو وہ فصل والا دن ہوگا، حساب والا دن ہوگا. تو فرمایا یہ وہ عظیم دن ہے کہ جسے رب کریم نے اپنا دن قرار دیا ہے، اپنی ملاقات کا دن قرار دیا ہے. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ملاقات کا تصور، کہ جب رب کریم سے ملاقات کا تصور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، ایک طالب علم کہ جسے پتا ہے کہ سال کے 9 مہینے جو ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور اسے استاذ کہتا رہا کہ تیاری کر لے، تیاری کر لے، پیپروں کی تیاری کر لے اپنی، لیکن وہ کھیل کود میں لگا رہا، عیش و مستی کے اندر لگا رہا. عین وہ وقت آ گیا کہ جناب آج امتحان ہے، اب جناب آج امتحان ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. اب وہ اپنے آپ کو کوس رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا، کن غفلتوں میں گویا کہ اپنے دن کو گزار لیا. تو عین یہی کیفیت گویا کہ کافروں کی ہوگی کہ جو دن انہوں نے خدا کی نافرمانی میں گزار دیے، ساری زندگی کفر و شرک کے اندر گزار دی، اور جب لا کر انہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ افسوس اور ندامت کا اظہار کریں گے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے اوپر چڑھ جائیں گے اور کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے. اور اللہ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس میں مراد یہ ہے کہ جب مومن آئے گا تو اس کی نیکیاں اس کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جائیں گی، اور اس سے کہیں گی کہ ہم تیری نیکیاں ہیں، ہم تیرے نیک کام ہیں، اور پھر سامنے ظاہر ہو کر ایک سواری کی صورت اختیار کر جائے گی، اور اس سے کہیں گے اب تو ہم پر سوار ہو جا، اب نہ پل صراط کا راستہ تجھے تنگ کر سکتا ہے، نہ جہنم کی وادی تجھے تنگ کر سکتی ہے، اور وہ اعمال ایک سواری کے صورت اختیار کرتے ہوئے اسے جنت کے اندر لے جائیں گے. اور کافر کے لیے اس کی برائیاں ایک مجسم صورت میں اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی، اور وہ کہیں گی کہ جناب تو نے ہمارے ساتھ یہ سارے عمل کیے ہیں، تو لہذا اب تو سواری بنے گا اور ہم تیرے اوپر سوار ہو جائیں گے، اور ہم جس کے اوپر سوار ہوتے ہیں وہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے. تو گویا کہ ان کے اعمال کو ان کے اوپر سوار کر دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ارے کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں. یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں اور صوفیاء نے اس بات کو کہا ہے کہ جناب جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اعمال سوار ہو جائیں گے، اس کا مطلب اعمال کی صورت ہوگی، اس کا ایک جسم ہوگا، ہماری مادی آنکھیں اس چیز کو نہیں دیکھ رہی. اس کو علماء کہتے ہیں عالم مثال، فلاسفہ بھی اس کو کہتے ہیں عالم مثال، جیسا اس کمرے کے اندر ہوا موجود ہے لیکن کوئی کہے دکھاؤ تو نہیں دیکھ سکتے آپ اس کو، اس کی صورت کو آپ نہیں لیکن اس کو محسوس کر سکتے ہیں. خوشبو آپ کے سامنے آ جائے، جسم میں درد ہے آپ کے، کسی نے کہا جی میرے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، کہا دکھاؤ، کہا دیکھا تو کہا یہ تو گھٹنا نظر آ رہا ہے، درد تو نظر نہیں آ رہا. فرمایا درد محسوس ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک وجود عالم مثال میں ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اعمال جو ہے، اعمال اس کو تولا بھی جاتا ہے، اس کا جسم بھی موجود ہے، اور عالم مثال کے اندر اس کی ایک صورت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو دمبے کی صورت میں لایا جائے گا اور حیات کو گھوڑی کی صورت میں لایا جائے گا، خوبصورت گھوڑی کی صورت میں، اور گویا کہ موت کو دمبے کی صورت میں لایا جائے گا، اور دمبے کی صورت میں لا کر اس موت کو گویا کہ ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اب تو اس پر کوئی موت نہیں آئے گی، اب تو اپنی زندگی اسی عائش و عشرت کے ساتھ گزار، اور وہ گھوڑی جو ہے جو حیات ہے اس کو لا کر آزاد کر دیا جائے گا، فرمایا کہ اب یہ ہمیشہ آزاد رہے گی، اس کے لیے اب موت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس پر اسلامی فلاسفہ نے بھی بہت گفتگو کی ہے، صوفیہ نے بھی بہت گفتگو کی ہے، علماء نے بھی اس پر بہت لکھا ہے. میں کل ہی تفسیر مظہری شریف پڑھ رہا تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کی، وہ بیک وقت ایک بہت بڑے اسلامی فلاسفر بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں اور متاخرین کے اندر ایک بہت بڑا ان کا نام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آیا کہ یہ موت اور حیات جو ہے یہ کوئی جسم کے مانند ہے، کہ جس طرح کے بھیڑ کی صورت دی گئی ہے یا گھوڑے یا گھوڑی کی صورت دی گئی ہے تو کہ اس کے مانند ہے؟ فرمایا کہ حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ موت جب کسی پر واقع ہونے والی ہوتی ہے تو یہ بھیڑ اس کے قریب سے گزرتا ہے. تو کہا موت تو جب بھیڑ ہے تو جب تک وہ ذبح نہیں ہوگا تو جب تک موت کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جب وہ ذبح ہو گیا تو ساروں سے موت ٹل جائے گی. لیکن سوال اس بات سے ہے کہ جناب ابھی ایک کو موت آ رہی ہے، دوسرے کو موت نہیں آ رہی ہے. تو فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس کی وضاحت کرتی ہے کہ جس پر موت آنے والی ہوتی ہے اس کے قریب سے وہ جانور گزر جاتا ہے، اس تک اس کی بو پہنچ جاتی ہے. تو جس تک اس کی بو پہنچ جاتی ہے اس پر موت واقع ہو جاتی ہے. تو فرمایا اصل شے جو موت ہے اس جانور کے جسم سے اٹھنے والی وہ بو ہے، کہ جو بو جس تک جہاں تک پھیلتی ہے اور جس جس کی مشام تک، جس جس کی گویا کہ رسائی تک اس کی بدبو یا خوشبو پہنچ جاتی ہے تو اس پر موت اور حیات کا گویا کہ اطلاق کر دیا جاتا ہے. اور عالم مثال کے اندر ایک عالم موجود ہے کہ جس کے اندر یہ ساری صورتیں اور ساری شکلیں موجود ہیں، اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ وہ باقاعدہ شکلوں کی صورت میں، ایک تصویر کی صورت میں، ایک مجسمے کی صورت میں ان کے جسموں کے اوپر چڑھ جائیں گے، کہ جس طرح کے موت کی مثال دومبے کے ساتھ دی گئی ہے. اب اللہ رب العزت کے شاہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت کے اندر گزار دی اور خام و خیالیوں کے اندر اپنی ساری زندگی کا بربادہ نکال دیا. فرمایا یہ کیا کر رہے تھے؟ ومن حیات الدنیا الا لعبا ولہ، اس لیے کہ دنیا جو ہے کہ وہ ایک صرف کھیل تماشا ہے. فرمایا دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف ایک کھیل تماشا ہے. وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون یتقون، فرمایا کہ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، بے شک آخرت کا گھر جو سب سے بہتر گھر ہے ان کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. لیکن دنیا کی جو زندگی ہے، فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. یہاں پر امام راضی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے اللہ رب العزت نے تعبیر کیا ہے اور اس کو تشبیہ دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لہو لعب، یعنی کھیل کود کے جو سامان ہوتے ہیں اور کھیل اور تماشے کے جو سامان ہوتے ہیں اس کی مدت بہت کم ہوتی ہے. اللہ نے دنیا کو جو لہو لعب سے تشبیہ دی ہے کہ جناب یہ کھیل تماشا ہے، یہ اس لیے کہ کھیل تماشا جو ہوتا ہے اس کی میعاد بہت کم ہوتی ہے، اور دنیا کی میعاد بہت کم ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اسے کھیل تماشا فرمایا. اور فرمایا کہ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ لہو لعب یا کھیل تماشے کی جو چیزیں ہیں عموماً یہ فریب پر مبنی ہوتی ہیں. کھیل تماشا جو ہے یہ عموماً جو ہے فریب پر مبنی ہوتا ہے. تو لہذا جو بندہ انسان کا دنیا کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ایک فریب کے سہارے پر چلا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فریب ہے، یہ کھیل ہے، ایک تماشا ہے. اس لیے کہ کھیل تماشے کے اندر میعاد اور گویا کہ اس کے اندر ایک لمبا زمانہ نہیں ہوتا اور اس کے اندر پختگی نہیں ہوتی، اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی. تو دنیا کی زندگی بھی گویا کہ محض یہی زندگی ہے. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا کو کھیل تماشا کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عموماً بچے نادان غافل جاہل کھیل تماشا دیکھتے ہیں، لیکن فہمیدہ سنجیدہ اور بردبار شخص وہ کھیل تماشا نہیں دیکھتا، وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے. تو فرمایا دنیا کو کھیل تماشا اس لیے کہا گیا ہے کہ کھیل تماشا بچہ دیکھتا ہے، غافل آدمی دیکھتا ہے، جاہل آدمی دیکھتا ہے، جو اپنے منصب سے روگردانی کر رہا ہے، جو اپنی ذمہ داری کو بھلا رہا ہے وہ اس کام کے اندر پڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ لیکن جو سنجیدہ اور فہمیدہ اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہی رہتے ہیں، اپنے کام ہی کی طرف رہتے ہیں اور وہ کھیل تماشے کی طرف نہیں جاتے. تو فرمایا دنیا کے اندر بندہ آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن حاضری کو بھول جاتا ہے، جواب دہی کو بھول جاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے عام بچے کی ہو جاتی ہے، ایسے جاہل آدمی کی ہو جاتی ہے، ایسے غافل شخص کی ہو جاتی ہے کہ جس نے اپنی ذمہ داری کو بھول کر کھیل تماشے میں لگ گیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے. اس کے متعلق احادیث میں بہت زبردست مثالیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس کو میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ دنیا کو کھیل تماشا کہا گیا اور اس میں رہنے کو اور اس میں خوبی حاصل کرنے کو گویا کہ اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو دنیا کا مال ناجائز خواہشات میں صرف کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے، دنیا اس لیے کماتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرے، تو اس کے لیے دنیا کھیل تماشا ہے اور اس کے لیے دنیا بہت بڑی وبال اور آفت ہے. لیکن جو شخص دنیا کا مال اس جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے کہ جس کے حصول کا ذریعہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، پھر اس مال سے دین کی سربلندی، آخرت کے امور کے کام، حج، عمرہ، دینی کام اور گویا کہ اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت اور معاشرے کے اندر اصلاح، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال کرتے ہوئے آخرت کی فکر سے مال کماتا ہے اور آخرت کی فکر میں ہی اس کو خرچ کرتا ہے، تو یہ دنیا ہی اس کے لیے دین ہے، یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے. اس لیے کہ اس کی نظر میں وہ خیال موجود ہے کہ مجھے خدا کے حضور اس بات کا جواب دینا ہے، خدا کے حضور اس بات کی جواب دہی ہے. اس پر مجھے امام غزالی کا قول بڑا یاد آتا ہے، اور اس لیے کہ یہی صوفیہ ہیں جو قرآن و سنت کو صحیح سمجھتے ہیں. فرمایا کہ دیکھیں، مراقبے کے پیچھے ہر صوفی پڑ جاتا ہے، مراقبے کے پیچھے ہر نماز پڑھنے والا پڑ جاتا ہے. مراقبہ کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا مراقبے کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جس کی عام صورت یہ بنتی ہے کہ بندہ مسجد کے کنارے پر پردہ کھینچ کر دنیا سے ہٹ کر بیٹھ جائے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے اور نہ بازار میں جائے، نہ کاروبار کرے اور بالکل ایک رہبانیت کی زندگی اختیار کر دے، لیکن اس وقت اس کا دل دنیا میں ہی پڑا ہوا ہو اور زبان خدا کی طرف جا رہی ہو، تو یہ صورتاً تو مراقبہ ہے لیکن حقیقتاً یہ مراقبہ نہیں ہے. لیکن ایک وہ شخص جو تجارت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، اہل و عیال کے ساتھ ہے، لیکن اس کے دل پر اس بات کا قبضہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے خدا کے حضور حاضری دینی ہے، تو فرمایا خواہ وہ دنیا میں چل پھر رہا ہے، وہ مراقبے کے اندر ہے. کیونکہ اصل مراقبہ یہ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایک وہ دن جو خدا کی ملاقات کا دن ہے، اس دن جب خدا نے میرے منہ کے اندر ایک گوشت کے لوتھڑے میں گویائی رکھ دی ہے، تو یہ میرے جسم کے جتنا گوشت کا لوتھڑا ہے، اس ہر حصے کے اندر خدا گویائی کو داخل کر دے گا اور میرے جسم کا ایک ایک حصہ کھڑے ہو کر خدا کے حضور باتیں کرے گا. تو جس کے دل میں قیامت کے حضور حاضری کا گویا کہ خوف رہے گا، وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا، وہ خدا کے فرائض میں غفلت نہیں کرے گا، وہ دجل و فریب سے کام نہیں کرے گا. اس لیے آج پوری سوسائٹی لگی ہوئی ہے کہ امن کس طرح بپا ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو جو بپا کیا، خلفائے راشدین نے اس دھرتی پر جو امن کو بپا کیا ہے، وہ اس لیے اپنے درس کے اندر کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم بچو گے نہیں، خدا تمہاری ہر حرکات کو دیکھ رہا ہے، تمہیں جواب دینا پڑے گا. جب تک اس تصور کو عام کیا گیا ہے تو نہ چوکیدار کی ضرورت ہوئی ہے، نہ باز پرس کی ضرورت ہوئی ہے. لیکن جب تعاقب اور گویا کہ نافرمانی پر سزاؤں کو ختم کر دیا گیا اور جو ڈکیت ہیں، ظالم ہیں، وہ خود عادل بن گئے، منصف بن گئے، قانون دان بن گئے، تو امن کا تو ایسے ہی بیڑا غرق نکل گیا. لیکن حضرات گرامی، مسلمانوں کے لیے یہ بات تو ضروری ہے کہ دنیا لاہ و لعب تو ہے، کھیل تماشے کے مانند ہے، اور کھیل تماشا فریب پر ہوتا ہے. تو یہ سارا فریب چل رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے حضور ہمیں ساری باتوں کی گواہی دینی ہے، ساری باتوں کو ذکر کرنا ہے. یہ وہ خیال ہے جو بندے کی دنیا کو دین بنا دیتا ہے. اس لیے فرمایا صحابہ اکرام سے میرے آقا نے کہ اگر تم اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھو تو یہ بھی عبادت ہے، اپنے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو تو یہ بھی عبادت ہے. بعض حدیث میں آیا کہ نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے کہ تم اپنے اہل و عیال سے خوشی سے ملا کرو. اس لیے کہ اہل و عیال سے خوشی سے ملو گے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے. تو اس تصور سے ملو گے تو یہی اہل و عیال تمہارے لیے دین بن جائیں گے، اور اسی کو عیش و عشرت خدا کی نافرمانی کے لیے کرو گے تو یہی دنیا اور کھیل تماشا اور فریب بن جائے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت زیادہ ارشادات فرمائے ہیں اس آیات کی تشریح کے لیے، لیکن میں دور حاضر میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے سنن ابن ماجہ سے ایک آدھ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے ذریعے میری بھی اصلاح کرے اور آپ کی بھی اصلاح کرے، اور ہمارے دلوں میں خدا کی ملاقات کے شوق کو اور خدا کے حضور حاضری کی اس حقیقت کو واضح کرے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، یہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. حضور مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جو میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کرے. سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے، انی اوتیت جوامع الکلم خدا نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے، یعنی خدا نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں برسا برس کی بات کو ایک جملے میں بول دیتا ہوں، اور یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور سارا عرب جو حضور کے سامنے جھکا ہے وہ اس وجہ سے کہ جتنی ناصحانہ، جتنی فصیحانہ اور جتنی حلم اور بردباری سے سرکار نے کلام کیا ہے، خدا کی قسم انسانیت میں ایسا کلام کسی کا ہے ہی نہیں، جتنی سنجیدگی کے ساتھ. اس پر علماء نے بہت لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے اندر کتنی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں سوال کیسا ہے اور جواب ابھی آپ سنیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی سادگی سے کتنی بڑی حکمت کو بیان کرتے ہیں. پھر جس کا سینہ جتنا کھلتا ہے وہ ان باتوں کی اتنی مثالیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. کہا کہ حضور ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے اللہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، اور صرف اللہ ہی نہیں لوگ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں بے رغبتی کرو، تم دنیا میں بے رغبتی کرو، لا تعلق ہی کرو، جو مل گیا شکر ادا کرو، جو نہ ملے اس پر صبر کرو، بے رغبتی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ عمل کرو، پڑھ نہ جاؤ ایک چیز کے پیچھے، لگ نہ جاؤ، جو جس وقت لکھا اس وقت ہو جائے گا. اب جو مل گیا اس پر صبر کر لو، کیونکہ تم خدا کی محبت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور جسے خدا کی محبت مل گئی وہ قیامت بخشا جائے گا. تو دنیا میں بے رغبتی کرو، دال روٹی چل رہی ہے صبر کرو اس پر، تو بے رغبتی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور لوگوں کے پاس جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس مرسڈیز کار ہے، کسی کے پاس پراڈو ہے، کسی کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، تو اس میں رغبت مت کرو، اس سے بے پرواہ ہو جاؤ. فرمایا کہ جب تم دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ گے تو خدا تم سے پیار کرے گا، اور جب تم لوگوں کی چیزوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے پیار کریں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ سلام. کتنی خوبصورت بات میرے آقا نے فرمائی، کاش اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں. کہ فرمایا کہ جو دنیا میں ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، خدا تم سے پیار کرے گا، اور جو لوگوں کی جیب میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے پیار کریں گے. مولا ہمارے ظاہر کی بھی صلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی صلاح فرما، اور ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور کل قیامت کے دن تیرے حضور حاضر ہونا ہے، تجھ سے ملاقات کرنی ہے. قیامت کے دن تو نے اپنا دن قرار دیا ہے. مولا اس پر ہمیں یقین عطا فرما، مرنے سے پہلے ہمیں اس پر یقین عطا فرما، توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما. آئیے اس مجمع میں ایک دفعہ باواز بلند توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع کی برکت سے معاف فرما، اور ہم تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. مولا کریم دنیا و آخرت میں اپنی ملاقات کے جام سے ہمیں بہرہ مند فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.